بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات اور دن کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور جو کچھ تم نے مانگا اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور دیا، اور اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے، بے شک انسان بڑا ظالم اور انکار کرنے والا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آج پیر ہے، اس فند کی 22، مارچ کی 13 اور شعبان المعظم کی 20 تاریخ، اور آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ ابراہیم کی آیات نمبر 32-34 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب اصغر برومند نے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں۔ عالمی خبروں کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام زاویہ نگاہ، اور اس کے بعد سنیے گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر ہم پیش کریں گے پروگرام صبح امید، اس کے بعد یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ صدر مملکت نے اس ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات میں فروغ کو ایران کی اولین ترجیحات میں قرار دیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ وہ تہران ریاست تعلقات کے مستقبل کے تعلق سے مکمل طور پر پر امید ہیں۔ لاہور کی ضلع انتظامیہ نے پی ٹی آئی کو آج ریلی نکالنے کی اجازت دے دی ہے، اور ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی نے ریاست کرناٹک میں انتخابی مہم کے آغاز میں ہی کانگریس پارٹی پر سخت ترین حملے کیے ہیں۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ صدر مملکت نے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات میں فروغ کو ایران کی اولین ترجیحات میں قرار دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے اتوار کے روز ازبکستان کی وزارت خارجہ کے سرپرست بختیار سعیدوف سے ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے تعلقات کو تاریخی قرار دیا۔ اس موقع پر انہوں نے تہران اور تاشقند کے مابین رابطوں کو بڑھانے پر بھی زور دیا۔ صدر سید ابراہیم رئیسی نے اپنے حالیہ دورہ ازبکستان کا ذکر کرتے ہوئے ثقافت، اقتصاد، تجارت، ٹرانزٹ اور زراعت کے شعبوں کے وزیروں سے تہران اور تاشقند کے درمیان کیے جانے والے معاہدوں پر عمل درآمد کی رفتار کو تیز کرنے کی ہدایت دی۔ اس موقع پر ازبکستان کی وزارت خارجہ کے سرپرست بختیار سعیدوف نے کہا کہ تاشقند بھی تہران کے ساتھ رابطوں کو مزید مستحکم کرنے کا خواہاں ہے۔ انہوں نے دونوں ممالک کے تاریخی اور ثقافتی تعلقات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر کے دورہ سمرقند سے دونوں ممالک کے مابین تعلقات کا ایک نیا باب کھل گیا۔ بختیار سعیدوف نے بھی یہ بھی بتایا کہ معاہدے کے مطابق مشترکہ اقتصادی کمیشن کی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا ہے، اور ازبکستان مشترکہ مواقع سے استفادہ کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ یاد رہے کہ ایران اور ازبکستان کی تجارت کا حجم 43 کروڑ ہے، جس میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 73% اضافہ ہوا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان نے کہا ہے کہ تہران اور ریاض کے تعلقات دونوں ممالک کے عوام اور علاقے میں امن و استحکام کے حق میں ہیں۔ وزیر خارجہ نے ایک انٹرویو کے دوران بتایا کہ ایران، چین اور سعودی عرب کے درمیان سمجھوتے کے مطابق تہران اور ریاض کے تعلقات فوری طور پر معمول پر آ جائیں گے۔ اور ایران اور سعودی عرب کے وزراء خارجہ 2 مہینے کے اندر ملاقات کر کے سفارت خانوں کی بحالی، سفیروں اور مشہد اور جدہ میں قونسل جنرلوں کے تعین کا فیصلہ کریں گے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ گزشتہ مہینوں کے دوران ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات میں فروغ اور مسائل حل کرنے کے سلسلے میں بھی مناسب پیش رفت حاصل ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ویانا مذاکرات اور ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے کے لیے مغربی ممالک سے پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ فوجی امور میں رہبر انقلاب اسلامی کے مشیر اعلیٰ جنرل یحییٰ رحیم صفوی نے کہا ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے مابین سفارتی تعلقات کی بحالی سے علاقے میں امریکہ کی تسلط پسندی کے سامنے فل اسٹاپ لگ جائے گا۔ جنرل سید یحییٰ رحیم صفوی نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے زور دے کر کہا کہ امریکیوں اور صہیونیوں کے زوال کا دور شروع ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمسایہ ممالک اور مشرقی جانب اسلامی جمہوریہ ایران کی نگاہ کا نتیجہ ایران کی جیو پولیٹیکل طاقت میں اضافے کی شکل میں سامنے آئے گا۔ جنرل سید یحییٰ رحیم صفوی نے کہا کہ ایران یوکرین کے معاملے میں امریکہ اور یورپ کے اختلافات اور دوسری جانب تائیوان کے مسئلے کا بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشترکہ مفادات اور امریکہ اور اس کے یورپی اتحادیوں کی جانب سے روس، چین اور ایران کو درپیش خطرہ وہ مواقع ہیں جن کی بنیاد پر تہران، ماسکو اور بیجنگ ایک متحدہ پالیسی اپنا سکتے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی کے فوجی مشیر نے اس موقع پر چین کی ثالثی میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان مفاہمت کو سراہتے ہوئے کہا کہ تہران اور ریاض کے درمیان تعلقات کی بحالی سے نیٹو اور مغربی مداخلت پسندیوں کے سامنے ایک دیوار کھڑی کی جا سکتی ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر ان چیف نے دشمنوں کے مقابلے میں ایرانی قوم کی مثالی استقامت کی قدردانی کرتے ہوئے کہا ہے کہ میدان میں ایرانی عوام کی موجودگی نے دشمن کو ہمیشہ مایوس کیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل حسین سلامی نے شمال مغربی ایران میں واقع شہر ارومیہ میں منعقدہ ایک تقریب سے اپنے خطاب میں ایرانی قوم سے برتی جانے والی دشمنی اور ڈالے جانے والے دباؤ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جتنی دشمنی ایرانی قوم سے کی گئی اور جتنا دباؤ ایران پر ڈالا گیا، اگر وہ دنیا کے کسی بھی طاقتور ملک پر ڈالا جاتا تو وہ ملک اور وہاں کا نظام بالکل تباہ ہو جاتا۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل حسین سلامی نے ایرانی قوم کی استقامت کی وجہ اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی امام خمینی اور رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی استقامت سے ملنے والا سبق اور ان کا آہنی عزم قرار دیا، اور تاکید کی کہ دشمنی کے بھاری بھرکم بوجھ کے مقابلے میں رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی مثالی استقامت اس بات کا باعث بنی کہ ایران کی مسلح افواج کے کمانڈر اور سپاہی بھی با ایمان اور سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند مستحکم رہے، اور خود اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا آہنی عزم و پختہ یقین ایرانی قوم میں مستحکم عزم و ارادے اور پختہ ایمان کا باعث بنا ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ وہ تہران ریاض تعلقات کے مستقبل کے تعلق سے پر امید ہیں۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان آل سعود نے العربیہ ٹی وی چینل سے گفتگو میں کہا ہے کہ ایران کے ساتھ طے پانے والا سمجھوتا 2 برس کے مذاکرات کا نتیجہ ہے، اور ان مذاکرات کی بنا پر ہی اچھی ہمسائگی اور قوموں کے اقتدار اعلیٰ کے احترام اور قومی مفادات کے پیش نظر مفاہمت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان مذاکرات سے ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ علاقے کی سیکیورٹی کے بارے میں تمام مسائل مذاکرات کے ذریعے حل کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب سمجھتا ہے کہ نتیجہ بخش مذاکرات کے ذریعے تمام مسائل کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے۔ ایران کے ساتھ تعلقات کے مستقبل کے بارے میں بھی سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ وہ تعلقات کو خوشائن سمجھتے ہیں اور امید کی جاتی ہے کہ علاقے کی سیکیورٹی کی حمایت اور علاقے کے تمام ملکوں کے مفادات کا تحفظ کیا جائے گا اور تعلقات مضبوط و مستحکم ہوں گے۔ لاہور کی ضلعی انتظامیہ نے پی ٹی آئی کو آج ریلی نکالنے کی اجازت دے دی ہے۔ تحریری اجازت نامے میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی رضاکار ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے، عدلیہ اور اداروں کے خلاف تقاریر کی اجازت نہیں ہوگی۔ اجازت نامے کے مطابق پبلک پراپرٹی کو نقصان پہنچنے پر پی ٹی آئی ذمہ دار ہوگی۔ کاروباری مراکز بند کرنے، نقصان پہنچانے کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ تحریری اجازت نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ کارکن، تمام متعلقہ افراد ڈنڈے یا ایسی کوئی چیز ساتھ نہیں لا سکیں گے۔ ریلی کو شام 5:30 بجے ختم کیا جائے گا۔ ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی نے ریاست کرناٹک میں انتخابی مہم کے آغاز میں ہی کانگریس پارٹی پر سخت ترین حملے کیے ہیں۔ ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی نے ریاست کرناٹک میں ایک انتخابی مہم سے خطاب میں کانگریس پارٹی پر شدید ترین حملہ کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس پارٹی مودی کی قبر کھودنے کا خواب دیکھ رہی ہے، لیکن وہ کرناٹک کی ترقی کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ یاد ہے کہ کانگریس پارٹی کے رائے پور کنونشن کے موقع پر پارٹی کے سینئر رہنما اور میڈیا انچارج پون کھیڑا کنونشن میں شرکت کے لیے جا رہے تھے کہ پولیس نے انہیں وزیراعظم کی توہین کے الزام میں ہوائی جہاز سے اتار کر گرفتار کر لیا تھا۔ اس واقعے کے بعد کانگریسی رہنما اور کارکن زمین پر دھرنا دے کر بیٹھ گئے تھے، جس میں انہوں نے نعرے لگائے تھے کہ مودی تیری قبر کھودے گی۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام زاویہ نگاہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہفتہ وار پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سزواری۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم مسئلہ فلسطین اور فلسطین سے جڑے چند ایک موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ آج کے گفتگو سیگمنٹ ہمارا موضوع فلسطین پر ہوگا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ سرزمین فلسطین کی صورتحال تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے ان دنوں، اور فلسطینیوں کی جانب سے یکے بعد دیگرے ہونے والی انتقامی کارروائیوں نے صہیونی حکومت کی چولیں ہلا کر رکھ دی ہیں۔ وہ صہیونی حکومت جس کو اندرونی سیاسی بحران اور سیکیورٹی جو مسائل ہیں ان کا پہلے ہی سامنا ہے۔ اس صورتحال میں ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ سرزمین فلسطین میں اب تحریک انتفاضہ کے شعلے تیز ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اس بار یہ تحریک انتفاضہ خالی ہاتھ یا پتھروں سے نہیں بلکہ مسلح تحریک انتفاضہ ہے۔ گزشتہ مہینوں کے دوران ہم نے دیکھا کہ غرب اردن کے علاقے کے اندر ایک نئے مسلح گروپ نے فلسطینیوں کے اپنی موجودیت یا اپنے قیام کا اعلان کیا، جس کا نام ارین الاسود تھا۔ ارین الاسود یا بیشہ شیران یا شیروں کا جو ہے جتھا۔ اس جتھے کا تعلق نہ حماس سے ہے نہ جہاد اسلامی سے ہے، یہ ایک انڈیپینڈنٹ ایک قسم کا گروپ جو ابھر کر سامنے آیا۔ اس نے مزید سیکیورٹی مشکلات پیدا کیں کیونکہ یہ گروپ یا ارین الاسود اور اس کے جو معاونین ہیں وہ خود غرب اردن کے ان علاقوں کے اندر ہیں کہ جو اس وقت اسرائیل کے زیر قبضہ ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ صورتحال کتنی سنگین ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ سنگین ہے بلکہ صہیونی حکومت کے جو اعلیٰ عہدیدار ہیں وہ بارہا اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ اسرائیل یا صہیونی حکومت اب زوال کی جانب گامزن ہے۔ ساتھ ہی جو خطے میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، ان تبدیلیوں نے بھی اسرائیل اور صہیونی حکومت کے لیے انتہائی مشکلات کھڑی کر دی ہیں، اور ساتھ ہی استقامتی محاذ کی پائیداری اور استقامت نے اپنے واضح طور پر پیغام دے دیا ہے کہ وہ بیت المقدس اور مسجد الاقصیٰ کی آزادی سے ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ صورتحال پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اس وقت سینئر تجزیہ نگار غلام عباس حیدری صاحب۔ حیدری صاحب السلام علیکم، پروگرام میں
وعلیکم السلام۔
حیدری صاحب، سرزمین فلسطین کی صورتحال بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے، اور جو دکھائی یہ دے رہا ہے کہ اب اسرائیل کی کوئی بھی کارروائی، کوئی بھی حملہ، کوئی بھی اقدام، چاہے وہ بیت المقدس میں ہو، غرب اردن میں ہو، یا غزہ میں ہو، یا کسی اور جو ہے علاقے میں فلسطین کی، وہ بغیر جواب کے نہیں رہتا، اور فلسطینی جو مزاحمتی قوتیں ہیں وہ مقدور بھر ہی سہی لیکن اس کا جواب دیتی ہیں۔ یہ جو صورتحال ہے، اس سچویشن کو آپ کس طرح سے انالیسس کر رہے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم، میں آپ کی خدمت میں اور اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اس آپ کے سوال میں جانے سے پہلے میں یہ ارین الاسود کے بارے میں یہ کہوں کہ یہ جو ہے، جو آپ نے کہا کہ ایک نئی جو ہے وہ تحریک سمجھ لے، گروپ سمجھ لے، جتھا سمجھ لے، یہ جوانوں کی جو ہے ایک تحریک ہے۔
صحیح،
نوجوانوں کی ایک تحریک ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، اور ہم کسی بھی طور مذاکرات کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے جو بڑے تھے انہوں نے کافی عرصے سے مذاکرات کی، اور ہر مرتبہ جو ہے اسرائیل، اس کے گماشتوں اور امریکہ نے ہمیں دھوکہ دیا۔ اب جو ہے فلسطین کی آزادی کا واحد راستہ استقامت ہے۔ تو یہ وہ نوجوان ہیں، یہ وہ مجاہد ہیں جنہوں نے جو ہے اپنی جو جان ہے وہ ہتھیلی پر رکھ کر، سر پر کفن باندھ کر وہ نکلے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری واپسی تب ہوگی جب فلسطینی سرزمین آزاد ہو۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال کی جانب۔ دیکھیں، اس وقت جو قدس کی غاصب اور جابر صہیونی حکومت ہے، وہ جو ہے مختلف جو اینگل ہیں اس سے جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے، اور اب جو ہے اس میں دو رائے نہیں ہے کہ جب اس سے پہلے سب کہتے تھے کہ زوال قریب ہے، اس میں اب دو رائے نہیں ہے کہ عنقریب انشاءاللہ صہیونی حکومت، یعنی صہیونی جو لابی ہے، وہ جو ہے زوال پذیر ہے، اور زوال بہت ہی قریب ہے۔
صحیح،
آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے نہ فقط استقامتی محاذ جو ہے، استقامتی محاذ اس سے پہلے ہم صرف یا حماس کو کہتے تھے یا پھر جو ہے جہاد اسلامی کو، لیکن اب آپ دیکھیں کہ اس قسم کے کئی تحریکیں جو ہے وہ جنم لے چکی ہیں، جو کہ ہے ہر صہیونی حکومت کے اقدامات، کاروائیوں کا اور جارحیت کا جو ہے بھرپور جواب دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس وقت جو ہے صہیونی حکومت مسائل و مشکلات کا شکار ہے۔ اب جو ہے اس کے انتہا پسند وزیر اعظم نیتنیاہو، جو کہ اس سے پہلے جو ہے فرنٹ فٹ پر کھیلتے تھے، اب بیک فٹ پر کھیلنے پر وہ مجبور ہو گیا ہے، اس لیے کہ اسے اپنے سامنے جو ہے سخت جو ہے دشواریوں کا سامنا ہے، سخت چیلنجز کا سامنا ہے، اور یہ سب چیزیں جو ہیں اسلامی جو محاذ ہے، جو استقامت ہے، اس کی وجہ سے پیش آئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اب ہر ہفتے جو ہے غاصب صہیونی حکومت کے وزیراعظم کے خلاف جو ہے، اس سے پہلے ہزاروں میں مظاہرے ہوتے تھے، اب لاکھوں میں ہو گئے ہیں۔ کل رات بھی جو ہے وہاں پہ مظاہرے ہوئے، اور اس مرتبہ 200,000 سے زائد افراد نے، صہیونیوں نے، وہ بھی سب صہیونی ہیں، فلسطینی اس میں نہیں تھے، صہیونیوں نے شرکت کی ہے، اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ اب نیتنیاہو کو جو ہے گھر جانا پڑے گا، اب جو ہے انتہا پسند جو حکمران ہیں انہیں جو ہے گھر جانا پڑے گا، یا تو وہ اپنی پالیسی تبدیل کر لیں یا پھر جو ہے بوریا بستر باندھ لیں۔
صحیح ہے۔ اس وقت ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے پاکستان سے، فلسطین فاؤنڈیشن پاکستان کے صدر جناب صابر ابو مریم صاحب سے۔ صابر صاحب السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔
وعلیکم السلام جناب، شکریہ۔
صابر ابو مریم صاحب، سرزمین فلسطین کی بدلتی ہوئی صورتحال کے تناظر میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور لگتا ایسا ہے کہ ایک بار پھر اس سرزمین پر تحریک انتفاضہ کے شعلے تیز ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیل کاٹوں اور ہر قسم کے ہتھیاروں اور اسلحے سے لیس جو ہے صہیونی فوج، پولیس اور اس کے سیکیورٹی ادارے ہیں جنہیں عالمی سرپرستی بھی حاصل ہے، اور تو دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تقریباً کم ترین ہتھیار یا بالکل چھوٹے موٹے ہتھیاروں سے جو ہے وہ انتقامی اور جوابی کارروائیاں کرنے والے فلسطینی نوجوان اور استقامتی محاذ ہے۔ آپ ان دونوں کے درمیان جو محاذ آرائی کی موجودہ صورتحال ہے اس کے تناظر میں کیا دیکھ رہے ہیں فلسطین کا مستقبل؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جو خاص طور پر 2022 کے آخری مہینوں میں شروع ہونے والی صورتحال اور ابھی تک جاری ہے مغربی علاقوں میں، خاص طور پر جنین کے اندر نابلس جو ہمارا مشرقی فلسطین میں رہتا ہے اور مشرقی القدس کے علاقے ہیں
جی،
یہ سارے کے سارے اس وقت جو ہے وہ ایک ریزسٹنس کی بہت ہی جس کو کہنا چاہیے کہ شاندار مثال کے طور پر یہ ہمارے سامنے ابھر کر سامنے آئے ہیں۔ جبکہ ماضی میں ہم یہ دیکھتے تھے تو ایک جس کو کہنا چاہیے کہ کچھ ٹیکنیکل وجوہات یا جس کو ایک ہوا تھا جو تقسیم تھی فلسطین کے اندر، اس کی وجہ سے یہ تھا کہ شاید یہ کہا جاتا تھا کہ مزاحمت ایک پٹی تک محدود ہے اور یہ غزہ کی پٹی ہے، لیکن اب یہ مزاحمت جو ہے وہ پورے کے پورے فلسطین میں نہر سے بہر تک ہو رہی ہے، اور اس کے اندر آپ دیکھیں کہ آزاد گروہ ہیں جن پر فی الحال کسی کوئی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق ظاہر نہیں ہو رہا ہے، کوئی ایسا تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عوامی شکل اختیار کر چکی ہے اور نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو جاب در جاب اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہو رہی ہے، اور اس نے پورے کا پورا سینیریو فلسطینی مزاحمت کا تبدیل کر کے رکھا ہے۔ اگر آپ گزشتہ 75 سال کی مزاحمت کو دیکھیں جو مسلسل فلسطینی عوام نے وہاں پہ کی ہے، اس کے اندر انتفاضہ 1 اور انتفاضہ 2 بھی ہے جو ہمارے سامنے گزرا ہے، لیکن یہ جو اس وقت انتفاضہ ہے جس کو تھرڈ انتفاضہ کہا گیا ہے وہ میرا خیال ہے غلط نہ ہوا، یہ اپنی نوعیت کا یہ منفرد انتفاضہ ہے، اور اس کے اندر جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ صہیونی حکومت کی بہت بڑی پریشانی ہے
جی۔
ایک طرف آپ دیکھیے کہ وہ واسف صہیونی رجیم جو اپنے اس کے جو اندرونی خلفشار ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ ابھر رہا ہے، اور دوسری طرف جو یہ ریزسٹنٹ ہے یہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ یہ اپنا عروج حاصل کر رہی ہے، اور یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کوئی فائنل مارکیٹ کی طرف دنیا جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ میں کل ہی کی خبر دیکھ رہا تھا کہ لبنان کی جو نیشنل ریزسٹنس موومنٹ ہے جو حزب اللہ ہے، ان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ صاحب نے فرمایا ہے کہ ہم خطے میں ایک بڑی جنگ کی تیاری کے لیے جو ہے نا ہم اپنی پریکٹس کر رہے ہیں، تیار ہو رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ کوئی ایک فائنل مارکا ہونے جا رہا ہے، جس میں شاید اسرائیل بھی اس مارکے کے اندر مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس صورتحال کے اندر وہ سسٹین کرے گا، اور فلسطین اور فلسطین کی جو مزاحمت ہے اس کا جو مستقبل ہے، میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ یہ پوری ایک تاریخ رکھتا ہے، اور اس وقت کی اگر ہم بات کریں تو بڑا ہی روشن اور تابناک ہمیں نظر آتا ہے جو ماضی میں پہلے اس طرح کبھی ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا۔
صحیح صابر صاحب، خطے میں جو نئی تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کے تناظر میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یہ پولرائزیشن جو ہے وہ کس طرف جائے گی، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صہیونی حکومت کے لیے مزید مشکلات کھڑی ہوں گی؟
جی بالکل، یہ جو اس وقت جو صورتحال ہے اور جو پورے کا پورا اس وقت سینیریو ہمارے سامنے ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ صہیونی حکومت کی مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور میں بارہا یہ بات عرض کر چکا ہوں مختلف کالمز میں اور آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں
جی جی،
کہ جو واسف صہیونی رجیم کا منصوبہ تھا گریٹر اسرائیل کا اور مختلف علاقوں پر اپنا تسلط قائم کرنے کا، خاص طور پر لبنان اور شام کے اندر جو ان کی کاروائیاں رہی ہیں ماضی میں، وہ بھی بری طرح ناکام ہو گیا ہے، وہ ایکسپینڈ ہونے کی بجائے وہ سکڑ رہا ہے، وہ اس نے اپنے جیبی سیکورٹی کے نام پر اپنی دیواریں کھڑی کرنا شروع کر دی ہیں، اور دیوار در دیوار کے پیچھے جو ہے وہ اسرائیل سکڑتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ان کی ایک سائیکولوجیکل کی اگر ہم بات کریں جو ان کے لیے ایک بہت بڑی شکست ہے، کیونکہ انہوں نے تو جو شہروں کا کبھی تعلیم نہیں کیا تھا، وہ تو گریٹر اسرائیل کی بات کر رہے تھے، اور 38 سے لے کر انہوں نے اس کی کوششیں دی، جو اس طرح 75 ایئر جو ہے اس کی سب طرح سے انہوں نے علاقوں کو آکوپائی کیا اور وہاں پر اپنی خبریں اتاری ہیں، جیسے جب بھی آخری انہوں نے کام کیا جس میں وہ ناکام رہے، وہ داعش کے ذریعے کرنا چاہتے تھے، وہاں پر بھی وہ ناکام رہے۔ تو اس کے سارے تناظر میں ہم دیکھیں کہ جو آپ کا خیال ہے اس کے مطابق سے یہ بہت ہی سترتے چلے جا رہے ہیں، اور خاص طور پر اس وقت جو اہم بات ہے وہ یہ ہے جو ان کا اندرونی خدشار ہے، ہم دیکھیں کہ یہ دونوں کوشش جس طرح سے اپنے ان سیٹلرز کو جو امریکہ سے، یورپ سے اور مختلف مغربی دنیا سے آ کر یہاں پر آباد ہوئے تھے، ان کے ساتھ ان کا کیا رویہ شروع ہو گیا ہے، یہ اس وقت ایک بہت بڑی کا بھی جنگ جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے انشاءاللہ. وہ جیسا انہوں نے کہا ہے کہ وہ تیاری کر رہے ہیں,
صحیح
جو ان کی تیاری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تفصیلات کو دہراتا ہوں, ایک روشن اور کامیاب مستقبل کی طرف پوری مزاحمت کو جو لبنان فلسطین اور حتیٰ یمن پر پھیلی ہوئی ہے وہ انشاءاللہ اپنے
انجام کو پہنچے. بہت شکریہ جناب صابر ابو مریم صاحب آپ کا اس گفتگو کے لیے, بہت شکریہ صابر صاحب آپ کا, بہت شکریہ. غلام عباس حیدری آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے, اور ناظرین آپ کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ آپ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے, خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین ابھی آپ پروگرام زاویہ نگاہ سماعت فرما رہے تھے. ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ ہماری نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سماعت فرما رہے ہیں. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجیے, ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجیے. بلائیں گے کب ہم آسیوں کو, بس اتنا آقا بتا بھی دیجیے. ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجیے. تڑپ رہے سسک رہے کرم کی خاطر, تمہاری نظر کرم کی خاطر, جو ہم سے اب تک ہوئی ہیں سرزد وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجیے. جو ہم سے اب تک ہوئی ہیں سرزد وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجیے. ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجیے. یہ زندگی مختصر بہت ہے, بہت ہے سیاہی قسمت کی بام پر ہے. یہ زندگی مختصر بہت ہے سیاہی قسمت کی بام پر ہے. میری نظر کو کسی طرح اب وہ نوری جلوے دکھا بھی دیجیے. میری نظر کو کسی طرح اب وہ نوری جلوے دکھا بھی دیجیے. ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجیے. ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجیے. بلائیں گے کب ہم آسیوں کو, بس اتنا آقا بتا بھی دیجیے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، نبی اپناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، مومن نہ برائی کرتا ہے نہ ہی عذر پیش کرتا ہے، جبکہ منافق ہر روز برائی کرتا ہے اور ہر روز عذر خواہی کرتا ہے، اور حقیقی دوست وہ ہے جو تمہیں برائی سے بچائے، اور تمہارا دشمن وہ ہے جو تمہیں برائیوں کی ترغیب دلائے۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے حاکم و فرمان روا ہونے کے ساتھ ساتھ معنوی اور روحانی پیشوا بھی تھے۔ قرآنی آیات، اسلامی متون اور معتبر تاریخیں اس امر کی شاہد ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنے قیام کے ابتدائی لمحات سے ہی اسلامی حکومت کی داغ بیل ڈالی، اور حقیقی حکمرانی کی تمام ذمہ داریاں اپنے کاندھوں پر اٹھائیں، اور اسلامی معاشرے کے بعد سیاسی، سماجی اور اقتصادی امور کو اپنی سرپرستی میں بادشائستہ اور لائق افراد کو سونپا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکومت اور سیاسی فرمان روائی کے علاوہ احکام الہی کو بیان کرنے والے، الہی قوانین کے مفسر اور قرآن مجید کی آیات کے اغراض و مقاصد بیان کرنے کے عہدیدار بھی تھے۔ اس قرآن مجید کی پیروی کرو اور اس سے نصیحت حاصل کرو جسے خداوند عالم نے اپنے پیغمبر پر نازل کیا ہے۔ ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد اپنے پیغمبر سے درخواست کی کہ خداوند عالم ان کے لیے ایک حاکم و فرمان روا منتخب کرے جس کی رہبری میں وہ خدا کی راہ میں جہاد کریں۔ خداوند عالم نے حضرت طالوت علیہ السلام کو ان کی فرمان روائی کے لیے منتخب فرمایا، لیکن بنی اسرائیل نے ان کی اطاعت نہیں کی، ان کی صلاحیت اور شائستگی میں شک کرنے لگے۔ خداوند عالم نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ اس منصب کے لیے طالوت کے انتخاب کا سبب علمی لحاظ سے ان کی برتری اور جسمی توانائی ہے۔ اے لوگوں، قرآنی آیات میں تم لوگوں کے لیے پند و عبرت پوشیدہ ہے۔ خدا نے اس لیے طالوت کو ان کے لیے حاکم اور فرمان روا قرار دیا تھا کہ وہ علم اور جسمی توانائی میں ان سے برتر تھے، اور وہ ان خصوصیات کی بنا پر جہاد اور جدوجہد کر سکتے تھے۔ فرزند رسول حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام اہل بیت رسول کی خلافت و امامت کی شائستگی ثابت کرنے کے لیے الہی احکام اور امت کی تمام ضرورتوں کے بارے میں فرماتے ہیں، لوگوں، امت کے پیشوا ہمارے خاندان سے ہیں، اور پیغمبر کی جانشینی کی صلاحیت ہمارے علاوہ کوئی نہیں رکھتا۔ خدا نے قرآن کریم میں اپنے پیغمبر کے ذریعے ہمیں اس منصب کے لیے شائستہ قرار دیا ہے، کیونکہ علم و دانش ہمارے پاس ہے، اور ہم قیامت تک رونما ہونے والے ہر حکم، حتیٰ بدن پر لگی ایک معمولی خراش کے حکم سے بھی آگاہ ہیں۔ دین اسلام جس کی بنیاد اور احکام و قوانین کے تانے بانے انسانی سیاست یعنی اسلامی سماج کے امور کی تدبیر کو تشکیل دیتے ہیں، اس میں معنوی رہبری کو حکومت اور فرمان روائی سے جدا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بے شک اسلام میں لوگوں پر حکومت و فرمان روائی بذات خود مقصد نہیں ہے، بلکہ اسلامی حاکم اس لحاظ سے اس منصب کو قبول کرتا ہے کہ اس کے سائے میں حق کو زندہ کر سکے اور باطل کو نابود کر دے۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام حکومت کو احیاء حق کا وسیلہ جاننے کے بجائے خود حکومت کو مقصد قرار دیے جانے پر اعتراض کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تم لوگوں کی دنیا اور یہ حکومت جس کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہو، میری نظر میں بکری کی ناک سے بہنے والے پانی کے برابر بھی قدر و قیمت نہیں رکھتے۔ مسلمانوں کے درمیان اتحاد و یکجہتی کے لیے دوسرا راستہ موجود ہے، اور وہ ایسے مشترکات ہیں جو دونوں فرقوں میں پائے جاتے ہیں، کیونکہ سب ایک کتاب، ایک پیغمبر اور ایک قبلے کی پیروی کرتے ہیں اور بہت سے اصول و فروع میں اتفاق نظر رکھتے ہیں۔ لہذا دوسرے مسائل میں اختلاف آپس میں ٹکراؤ اور خونریزی کا سبب نہیں ہونا چاہیے، لیکن سیاسی اتحاد و یکجہتی کے تحفظ کے ساتھ ہر فرقے کو اپنے عقائد کے صحیح اور منطقی دفاع کا پورا پورا حق ہونا چاہیے، اور اپنے عقائد کے دفاع کے ساتھ ساتھ اپنے مشترک دشمن سامراج اور صہیونزم کے خلاف دیگر مسلمانوں کے ساتھ اتحاد و یکجہتی کی ضرورت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر مظفر نگر سے محترم یاسین احمد صاحب لکھتے ہیں کہ میرا اور ریڈیو تہران کا تعلق پرانا ہے، آج بھی ریڈیو تہران کی نشریات ہمیشہ کی طرح عبادت سمجھ کر سنتا ہوں، کیونکہ ریڈیو تہران کی نشریات کا آغاز تلاوت سے اور اختتام دعا سے ہوتا ہے، اور نعت رسول کے سائے میں تینوں وقت کی نشریات پوری دنیا میں سنی جاتی ہیں۔ دوستوں کی بزم میں خط لکھنے کا مقصد ریڈیو تہران اور اس کے تمام سامعین، خاص طور پر بزم دوستاں کے سامعین کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ جو روز بروز ریڈیو تہران کی رونق میں اضافہ کر رہے ہیں۔ اللہ سب کو سلامت رکھے، آمین۔ اور سامعین محترم یاسین احمد صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
ایک شخص کے پاس کھجوروں کا کافی بڑا ذخیرہ موجود تھا۔ اس نے مرتے وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وصیت کی کہ کھجوروں کے اس ڈھیر کو میرے مرنے کے بعد راہ خدا میں صدقہ فرما دیجئے۔ جب وہ شخص مر گیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجوروں کا وہ ڈھیر اس کی جانب سے صدقہ فرما دیا، البتہ ایک کھجور پڑی رہ گئی۔ آپ نے اسے اپنے دست مبارک میں لینے کے بعد ارشاد فرمایا، اگر یہ شخص اپنی زندگی میں خود اپنے ہاتھ سے کھجور کا دانہ راہ خدا میں دیتا تو اس کا یہ عمل اس کے مر جانے کے بعد اتنا بڑا کھجوروں کا ڈھیر جو میں نے اپنے ہاتھ سے صدقہ دیا ہے زیادہ بہتر ہوتا۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین ابھی آپ پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے. اس وقت آپ ہماری نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سماعت فرما رہے ہیں. سامعین آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. اور سامعین اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 22 اسفند، 20 شعبان اور 13 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. بیس شعبان سن 385 ہجری قمری کو معروف مورخ اور ماہر کتابیات ابن ندیم کا انتقال ہوا. ان کو اپنی کتاب الفہرست سے بہت زیادہ شہرت ملی. انہوں نے اس کتاب میں اپنے دور کے اسلامی تمدن میں رائج تمام علوم کو بیان کیا ہے اور ان علوم کے ماہرین کے حالات زندگی کو قلم بند کیا ہے. ابن ندیم نے اس کتاب میں مذکورہ علوم سے متعلق کتب وغیرہ کا بھی ذکر کیا ہے اور ان کے مؤلفین کے حالات زندگی بھی تحریر کیے ہیں. اس کتاب میں مصنف نے اپنے زمانے تک کے تمام مسلمان علماء اور دانشوروں کی زندگی کے بارے میں لکھا ہے. ابن ندیم نے اپنے زمانے میں رائج اہم ادیان اور مذاہب پر بھی تحقیق کی اور اس سلسلے میں بھی انہوں نے مضامین لکھے ہیں. ابن ندیم کی ایک اور اہم کتاب کا نام الاوصاف و تشبیہات ہے. تیرہ مارچ سن 1733 عیسوی کو برطانیہ کے مشہور ماہر طبیعت اور کیمیا دان جوزف پریسٹلی پیدا ہوئے. اس سائنسداں کے دور کو کیمسٹری کا سنہری دور کہا جاتا ہے کیونکہ اس دور میں کیمسٹری نے کافی پیشرفت کی. جوزف پریسٹلی نے اپنی تحقیقات کے دوران پودوں اور نباتات میں تنفس کی قوت اور آکسیجن اور نائٹروجن گیسوں کے وجود کا انکشاف کیا. پریسٹلی کا سن 1804 عیسوی میں انتقال ہوا. تیرہ مارچ سن 1916 عیسوی کو فرانسیسی مصنف پیئر گاسکار فرانس میں پیدا ہوئے. دوسری عالمی جنگ میں پیئر گاسکار جرمنوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے. وہ بہت امن پسند تھے اور یہ بات ان کی کتابوں میں نمایاں طور پر نظر آتی ہے. ان کی اہم کتابوں میں ہیجان ممنوع کی جانب اشارہ کیا جا سکتا ہے. تیرہ مارچ سن 1948 عیسوی کو ایک سہونی مسلح دہشت گرد گروہ ہاگانہ سے وابستہ افراد نے حسینیہ نامی فلسطینی دیہات پر حملہ کر دیا. اس حملے میں سہونیوں نے نہتھے فلسطینی شہریوں پر ان کے گھروں کو مسمار کر کے اس دیہات کے 60 باشندوں کو شہید کر دیا. اسی دن سہونی فوجیوں نے بیت المقدس میں بھی فلسطینیوں کے متعدد گھر مسمار کر کے دسیوں فلسطینیوں کو شہید اور زخمی کر دیا. بائیس اسفند سن 1358 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے ایک پیغام کے ذریعے شہداء انقلاب اسلامی کے اہل خانہ کی فلاح و بہبود کے لیے ایک ادارے کے قیام کا حکم دیا. امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے اس حکم کے بعد ایران میں اسلامی انقلاب شہید فاؤنڈیشن کا قیام عمل میں آیا. اپنے قیام کے بعد اس فاؤنڈیشن نے اسلامی انقلاب اور عراق کی مسلط کردہ جنگ کے شہداء کے اہل خانہ کے لیے مختلف قابل قدر ثقافتی، سماجی اور اقتصادی کام انجام دیے ہیں. 22 اسفند سن 1363 ہجری شمسی کو استاد حسین گلے گلاب کا 89 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ سن 1274 ہجری شمسی میں تہران میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے سن 1298 ہجری شمسی سے دارالفنون میں نیچرل سائنسز کی تدریس شروع کی اور اسی موضوع پر 12 کتابیں لکھی۔ اس کے بعد وہ ادب اور سائنس کالج کے وائس پرنسپل کے عہدے پر فائز ہوئے اور اسی دوران سائنس میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ استاد حسین گلے گلاب موسیقی بھی جانتے تھے اور نغمے بھی لکھتے تھے۔ استاد حسین گلے گلاب کے لکھے کچھ اہم ترانے یادگار کے طور پر باقی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کتابیں بھی لکھیں جن میں تاریخ طبی، جغرافیہ اور جڑی بوٹیوں کی شناخت کے بارے میں کتابوں کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ تیرہ مارچ سن 1993 عیسوی کو اردو کے معروف شاعر حبیب جالب کا لاہور میں انتقال ہوا۔ ان کا اصل نام حبیب احمد تھا اور وہ 24 مارچ سن 1928 عیسوی کو متحدہ ہندوستان میں صوبہ پنجاب کے ہوشیارپور ضلع میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے 10ویں جماعت تک کی تعلیم دہلی کے اینگلو عربک اسکول میں حاصل کی۔ حبیب جالب نے 15 سال کی عمر سے ہی مشق سخن کا آغاز کر دیا تھا۔ شروع میں جگر مراد آبادی سے متاثر تھے اور روایتی غزلیں کہتے تھے۔ ان کا پہلا مجموعہ کلام برگ آوارہ 1957 عیسوی میں شائع ہوا۔ اس کے علاوہ کئی دیگر مجموعہ کلام بھی انہوں نے شائع کروائے۔ تقسیم ہند کے بعد حبیب جالب پاکستان چلے گئے اور کراچی کو اپنا مسکن بنایا۔ وہاں کچھ عرصے معروف کسان رہنما حیدر بخش جتوئی کی سندھ ہاری تحریک سے وابستہ رہے۔ یہی وہ دور تھا جب انہوں نے معاشرتی ناانصافیوں کو انتہائی قریب سے دیکھا اور محسوس کیا۔ ان کا یہی مشاہدہ ان کی نظموں کا موضوع بنا۔ حبیب جالب نے بعد میں لاہور میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ ان کو انسانی حقوق کی متعدد تنظیموں کی طرف سے اعلیٰ اعزازات بھی پیش کیے گئے۔ ان کی وفات کے بعد 2008 عیسوی میں حکومت پاکستان نے انہیں نشان امتیاز کا اعزاز پیش کیا تھا۔ ان کو نگار فلمی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے چھڑوں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے چھڑوں کے سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یشہد احدا حین فطر السماوات والارض ولاتخذ معينا حين برأ النسماء لم يشارك في الإلهية ولم يظهر في الوحدانية وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله ابدا وسلامه دائما سرمدا۔ اللهم اجعل اول يومي هذا صلاحا واوسطه فلاحا واخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع
وآخره بجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين.